بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. یہ جو جنت ہے ہمیشہ رہنے والی، یہ جنتیں، جنت کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، یہ کون ہے؟ وذالک جزاء من تزکا، یہ وہ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس کو تمام گناہوں سے پاک کر لیا. تو دیکھیں، تزکیہ نفس ہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ چیز قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی یہی مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دیکھیے، ایسا نبی بھیجنے کی دعا کی جو حکم بھی بتائے، پڑھ کے کتاب بھی سنائے اور تزکیہ بھی. تو کتنی اہم چیز ہوئی. ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور ایک عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور دعا میں کیا چیز شامل کی ہے؟
وَيُزَكِّيهِمْ.
فرمایا حق تعالیٰ نے کہ لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین کو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تم مسلمانوں پر احسان کیا جب ایسا رسول بھیجا جو احکام پڑھ کے سناتے ہیں اور ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرتے ہیں. ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو بالعموم ساری دنیا میں اس سے بے انتہا غفلت، یعنی اسلام کا نام تو بہت پھیل رہا ہے، اور اسلام کا نام تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے ملک بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن جو چیز سب سے اہم تھی اس کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. چنانچہ تزکیہ کو وہ جانتے ہی نہیں. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وعظ ہے، وعظ کی مجلس ہے، یہ بڑی برکت کی چیز ہے. میں اس میں سے مواعظ میں سے پڑھ کے سناتا ہوں. فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو جاتی ہے. جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں مجتمع ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے. اور یہ جو وعظ ہے یہ ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں، احکام بتائے جاتے ہیں، اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. جو آتے ہیں وہ بھی اپنی اصلاحی کے لیے آتے ہیں. تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ذاکرین کے اوپر ایک سکینہ نازل کرتے ہیں. آپ تجربہ کر لیجئے، مجلس میں بیٹھ کر ایک قلب کی حالت ہے اور ایک باہر، فرق نظر آئے گا. ذرا بھی حس ہوگی تو فرق نظر آئے گا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. وہ سکینہ ذاکرین کے اوپر نازل کرتے ہیں. پھر جب حق تعالیٰ کے پاس وہ چلے جاتے ہیں، وہ فرشتے، مجلس ختم ہونے کے بعد، تو وہاں اللہ میں سوال کرتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا. حق تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں یا اللہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے. پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت اور آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں گواہ رہو ہم نے ان سب کو بخش دیا، گواہ رہو ہم نے ان سب کو بخش دیا. اس پر بعض فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں شخص تو ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا، آپ کی یاد کے لیے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا. ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی بخش دیا. رحمت کی انتہا ہے. یہ جو ہے مجلس اس کو معمولی سمجھا ہوا، یہ معمولی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی اور ارادے سے بھی آ گیا ہے مجلس میں تو اس کو بھی اللہ میں بخش دیتے ہیں. فرمایا حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے اس کو بھی بخش دیا، یہ جماعت ایسی نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو جائے. یہ فرماتے ہیں اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو حدیث شریف سنائی، یہ تو حدیث کا مختصر مضمون ہے. اور ظاہر ہے کہ وعظ کی مجلس بھی مجلس ذکر ہے. جو ذکر ہے، ذکر کی مجلس ہے، اس سے مراد تو وہی ہے جہاں پڑھا جائے، دین کی باتیں سنائی جائیں، دین کی باتیں بتائی جائیں، اسی کو کہا جائے گا نا. ذکر اللہ کی مجلس ویسی کہ اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں. تو اسی مجلس کے بارے میں فرما رہے ہیں، حکیم الامت فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وعظ کی مجلس بھی مجلس ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ فقط تسبیح و تحلیل وغیرہ میں منحصر نہیں، کہ ہر شخص جو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو وہ ذاکروں میں شامل ہوتا ہے. تو یہ نفع کیا کم ہے کہ جتنی دیر مجلس وعظ میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک وہ فرشتوں کی صحبت سے مستفید ہوں گے اور ذاکر شمار ہوں گے اور رحمت و مغفرت کی مورد بنیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجلس طویل ہو جائے یا زیادہ لمبی ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کو کتنی برکات مل رہی ہیں. اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ دیکھو گھر میں مجلس ضرور کرو، اس میں بھی یہی برکات. گھر میں تین آدمی ہی صحیح، آپ میاں بیوی بچے ہی بیٹھ گئے، وہی ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں سے پوچھا جائے گا، سب کچھ وہی سب ہوگا جو اس حدیث شریف میں ہے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جو تمام مجالس کے لیے ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے ڈر سے تمام گناہوں کو چھوڑو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی تدبیر بتائے. فرمایا ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تقوی اور صدق، یہاں پر دو چیزیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا تو حکم ہے، اس کی تدبیر بتائیے، وکونوا مع الصالحین. تقوی اور صدق سے کمال دین مراد، یعنی کمال دین کو حاصل کرو. اور کیسے حاصل کرو؟ ان لوگوں کی صحبت میں رہ کر، کاملین کے ساتھ رہو. دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جو لوگ راسخ فی الدین ہیں ان کے پاس اٹھو بیٹھو، خود بہت تمہیں اثر آ، اس کا اثر آ کے رہے گا. جب ایسی مجلس ہوگی اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صادقین میں سے ہیں تو اس کا اثر ہوگا. فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت حاصل کرو، کیونکہ کاملین کی صحبت سے اعمال میں سہولت بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیسے سہولت ہوتی؟ کل بھی پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ شیخ اسی لیے بناتے کہ نیک لوگوں کی صحبت میسر ہو جائے. تو یہ جو کاملین کی صحبت سے، ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ تقاضائے نفس مضمحل ہو جاتا ہے. جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے، اس کے نفس کے تقاضے مضمحل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے دوست، بہت عرصے سے خط بھی لکھ رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، آ کے بیٹھتے نہیں ہیں. جتنا زیادہ موقع نکال سکے آدمی اپنے شیخ کی صحبت میں رہے تب تو فائدہ ہوتا ہے. اب وہ شکایت کرتے ہیں کہ میں یہ گناہ کر دیتا ہوں اور وہ موبائلوں پہ ایسی گندی چیزیں دیکھ لیتا ہوں، وہ ان کا سلسلہ رکتا ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے تقاضائے نفس مضمحل نہیں ہو رہے. یعنی یہ تو سمجھ رہے ہیں وہ کہ یہ ہے گناہ، لیکن تقاضائے نفس مضمحل نہیں ہے، تقاضائے نفس بہت تکڑے ہیں تو ڈھیر ہو جاتے ہیں. اس کی تدبیر یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو، کونوا مع الصادقین، کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفس کے تقاضے کمزور پڑ جائیں، پھر ان کی صحبت میں رہنے سے عملی طریق بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس عمل کو کس طرح کرنا چاہیے. جتنے اللہ والے ہوئے ہیں سب نے کسی اللہ والے کو دیکھ کر سیکھا، کتابوں سے نہیں سیکھا ہے. کتاب سے تو کبھی دین کی صحیح فہم پیدا ہو ہی نہیں سکتی. جتنے اللہ والے بنے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اب تک، وہ سب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اور دیکھ کر بنے. تو سب سے پہلی چیز، ہم آپ جمع ہوتے ہیں اور 20 سال ہو گئے، بعض لوگ 20 سال سے آ رہے ہیں اور ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے کم و بیش، کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے. تو جب تک تزکیہ نفس کو کوئی ضروری نہیں سمجھے گا، اس کی اہمیت اور حقیقت نہیں واقف ہو، نہیں سے واقف نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اس پہ پکا نہیں ہو سکتا. مجلس میں تو آگے بیٹھ جائے گا، مجلس کے بعد جو چاہا کر رہا ہے، اور جو تزکیہ نفس ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی وہ اہمیت ذہن میں نہیں، دل میں نہیں. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر بعد تصحیح عقائد اور اصلاح ظاہری، یعنی نماز روزہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، اتنی اصلاح ظاہری تو ہونی ہونی ہے کہ نماز پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے، کھلے کھلے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے لگے، اور عقائد صحیح کر لے. اس کی تدبیر ہے کہ بہشت زیور پڑھ لے. بہشت زیور میں یہ سب ضروری چیزیں آئی ہوئی ہیں، لیکن فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے. کیونکہ اعمال باطنی کی اصلاح نہیں کرے گا تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور ظاہری اعمال جیسے آپ کو بتایا حدیث شریف کی روح سے، وہی ظاہری اعمال جو جنت کا ذریعہ ہوتے، ان باطنی گناہوں کی وجہ سے جیسے ریا کیا بنیں گے؟ جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے. اس لیے تزکیہ نفس کتنا ضروری ہوا، اس کو اچھی طرح سے دماغ میں، دل میں بیٹھا لیں. تب تو دیکھیے، جو چیز آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کے لیے پیچھے آپ کتنا پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ضرور، تبھی اس کی فکر ہی نہیں. ہفتے میں ایک خط بھی بہت جان مار کے بڑی مشکل سے لکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت چلو دماغ میں نہیں. میں آپ کو کتنی بار عرض کر چکا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کہتا، آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے، جب حضرت کے پاس میں ہوتا تھا ہر ہفتے خط تو ہوتا ہی تھا، اور ابھی تک چل رہا ہے کم و بیش. لیکن جب حضرت کے پاس ہوتا تھا یا حضرت ہمارے ہوتے تھے تو روزانہ دو خط، وہ سوالات آتے رہتے. جب آدمی غور کرے گا کہ میرا کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے، اس عمل میں کیا خرابی، اس بات میں کیا خرابی، یہ میں نے یہ بات بولی، یہ صحیح بولی نہیں بولی، دین کے مطابق یہ بات کیسی ہے جو میں نے کہہ دی، تو یہ سب سوچے گا تو سوالات پیدا ہو جائیں گے. اور سوچے گا ہی نہیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. سوچے گا وہ جس کو فکر لگی ہو. تو اس کو سمجھو کہ باطنی اصلاح کے بغیر تو ظاہری اصلاح بھی بیکار. اور کلام پاک میں بے شمار آیات لکھتے ہیں، بے شمار آیات، اور احادیث میں بے انتہا روایات اعمال باطنی کی اصلاح کی فرضیت کے اوپر صراحتن دال ہے، یعنی صراحتن دلیل ہے، کوئی شک یا شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے، اسی لیے میں کراچی گیا تھا، ایک مدرسے میں بیان میں نہیں کہا، جو چیز سب سے اہم، جو چیز سب سے زیادہ صریح، اس کو آپ نے بالکل لپیٹ کے الگ رکھ دیا، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، تو کیا دین پھیلا رہے ہیں آپ؟ کیا دین پھیلا رہے ہیں؟ دین کی جو سب سے اہم چیز ہے اس کو نکال کے رکھ دی، پھر کیا دین پھیلے گا؟ لکھا ہے کہ بے شمار آیات اور احادیث اس کی فرضیت پر صراحتن دال ہے، وہ اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و حوث اس کی دلالت سے غافل ہیں. ان کو غافل ہے اس سے کہ ایسی صریح دلیل ہے اس کی. کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد اور قناعت اور تواضع اور اخلاص اور صبر اور شکر اور اللہ کی محبت اور رضا بالقضا اور توکل اور تسلیم وغیرہ کی فضیلت اور ان کی تحصیل کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ باطنی اعمال ہے، یہ سب سوچنے سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ظاہری اس سے نہیں ہے، سوچنے سے ہی ہوتے ہیں جتنے بھی اعمال یہ بتائے گئے. اور سب کا حکم قرآن میں اور احادیث میں بہت تاکید کے ساتھ آئے، اور ان کی تحصیل کی تاکید آئی ہے، ان کو حاصل کرو. اور ان کے ازداد، یعنی یہ جو ازداد ہیں، جیسے توادوں کی ضد کیا ہے؟ کبر ہے. تو یہ جو ازداد ہیں جیسے حب دنیا ہے, حرص ہے, تکبر ہے, ریا ہے, شہوت ہے, غضب ہے, حسد ہے وغیرہ, اس کی مذمت اور وعید حدیث اور قرآن میں صراحتاً وارد ہے. پھر ان کے معمور بھی اور باطنی گناہوں کے منیع ان ہونے میں کیا شبہ رہا. اور یہی معنی ہے اصلاح اعمال باطنی کی, باطنی کے, اور یہی مقصود اصلی ہے طریقت کا. دین کا یہ بہت اہم حصہ ہے, لیکن ہم نے اس سے غفلت کی ہوئی. جس چیز کی فرضیت بلا اشتباہ ثابت ہے اس کو چھوڑ دیں. تو ہم اسی کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کا طریقہ سمجھ لو, اور تزکیہ نفس کی جو بھی باریکیاں ہیں ایک مرتبہ سمجھ لیں. اب اس کی ترتیب, پچھلے دو ہفتوں سے اس کو کچھ نہ کچھ کہا, لیکن ایک بار کہنے سے بات دل و دماغ میں اترتی نہیں ہے, غور بھی نہیں کرتے, دوبارہ سنتے بھی نہیں ہیں, تو اس لیے وہ معاملہ رہ جاتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قصد السبیل میں بہت ہی جامع طریقے سے اس کی ترتیب بتائی. وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے, سنی ہوئی ہے, لیکن دین میں صرف ایک چیز ہے, بار بار دہراتے دین میں, ایک بار دین میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ صحیح ترتیب یہ ہے کہ اول گناہوں سے توبہ کریں, توبہ خالصہ کریں. اس میں کچھ دیر نہیں لگتی, اللہ میں کے سامنے بیٹھ جائیں, اکیلے میں بیٹھ جائیں, آپ حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی یہ کام کر دے سکتے کہ یا اللہ میں آپ سے اب تک تو بہت غلطیاں ہوئی, آپ سے عہد کرتا ہوں آپ کی نافرمانی ہرگز نہیں کروں, کیا دیر لگتی سے. اور اس کے بعد جو نقصان ہو ہونے دو, عزت تمہاری ختم ہوتی ہے ہونے دو, مال چلا جائے جانے دو. بھائی عبد الآباد کی جنت کا سودا ہے, اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. توبہ خالصہ کرے اور اس میں تل جائے, چاہے جان جائے ہم اللہ کی نافرمانی, اور اگر اس کے ذمے کچھ حقوق, ذمے حقوق اللہ ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, ان کی قضا شروع کرے, اور اگر حقوق العباد ہیں کسی کے پیسے وغیرہ تو ان کو ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے, یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو خوش کرے, اس سے معافی مانگے. فرماتے ہیں کہ بدون اس کے کہ حقوق العباد سے سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے, اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہیں ہوگی. کیا ہے مقصود حقیقی؟ کہ اللہ میں راضی ہے, مقصود بس ایک. طریقہ کیا ہے اس کا؟ وہ بھی ایک, شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا. اب وہ شریعت کے احکام چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی, یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ شریعت کے احکام ظاہری اور باطنی دونوں ہیں. اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے قوی عزم رکھے. توبہ تو یہی ہے کہ قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری. بھائی ناگواری کا تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی بتا دے تمہارے اندر یہ برائی ہے تو فوراً غصہ آ جاتا ہے, فوراً اس کو تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کوئی ہمارے بہن کوئی نیکی کر رہا ہے کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیے آپ میں یہ خرابی ہے, تو اس کو ہنسی خوشی قبول کرنا چاہیے. اچھا بھائی جزاک اللہ, اور اس کے اوپر توجہ دے. واقعی ہے یعنی دوسرے کو جو چیز نظر آتی ہے وہ خود کو نظر نہیں آتی. تو عمر بھر ریاضت و مجاہدہ کرے گا اس کو ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب نہ ہوگی, اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لیے قوی عزم رکھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو, اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو, نقصان ہو, ہونے دو, ہم حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں. اور کوئی نفسانی دنیاوی مصلحت کیسی فوت ہوتی ہو, اور گو خلق کتنی ہی ملامت, سب برداشت کریں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. اگر اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے. ہم سب کو جس کو ہمارے بزرگ لوگ اجازت دیتے ہیں اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ طالب کو طالب اگر پوچھے تو راستہ بتا دیں، غیر طالب کے لیے ہم ہیں نہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں، علماء اکرام ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں، ہمارے یہاں شرط لگی ہوئی ہے. اس لیے لوگ بعض لوگ اپنا تعلق بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن طلب نہیں ہے. طلب تو یہاں سے ظاہر ہوتی ہے، طلب تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ جس دل میں جذبہ ہو یہ ہے طلب. جو طلب ہوتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، طلب ہوتی ہے تو اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے، طلب والا محروم نہیں ہوتا. دعا یہ کریں کہ طلب صحیح پیدا ہو. اگر اتنی ہمت نہیں ہے، کس چیز کی ہمت، کہ کیسی ہی مصلحت فوت ہوتی ہو، کیسی ہی لوگ گالیاں دیں، کچھ بھی ہو، مال جان کا ضرر ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے. یہی ہے نا، اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو وہ طالب حق نہیں ہے. کیونکہ طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ در رہے منزل لیلہ کے خطرہاس بجان، لیلہ کے گھر کے راستے میں جان کو تو بہت خطر ہے، معمولی راستہ ہے نہیں. شرط اول قدم آنست کہ مجنو، پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ مجنو ہو جا، پاگل ہو جا، یعنی مصلحت کو بھاڑ میں جھونک، اللہ تعالیٰ کے بس حکم کو دیکھ، چاہے اس سے کتنا ہی نقصان ہوتا ہو، یہی ہے مجنو. مجنو ہمارے ہاں اسی کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم کے اوپر چلے چاہے نقصان ہوتا ہو دنیا میں. اب جب توبہ اور عزم یہ دو چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو اب علم دین حاصل کریں، کیونکہ بغیر علم دین حاصل کیے اس کو گناہ کا پتہ ہی نہیں چلے گا، خود باطنی گناہوں کا بھی پتہ نہیں لگے گا. اور شیخ پھر اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش کریں. اگر علم دین اتنا بھی نہیں حاصل کرے گا جتنا جیسے بہشتی زیور میں ہے، تو شیخ کو تلاش نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شیخ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. شیخ اگر گناہ پہ اصرار کرے تو اس کو بتائے کوئی، اس سے اس کو تائب ہو جانا چاہیے، اور اگر تائب نہیں ہوتا تو چھوڑے کسی اور شیخ کو. تو اگر بہشتی زیور یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے جس میں آپ کو پتا ہے حلال اور حرام اور ظاہری اور باطنی گناہوں کا، تبھی تو آپ شیخ کو تلاش کر سکتے ہیں. اور اس کی پہچانیں بتا دی گئی ہیں، بہت سی بار بار بتائی گئی ہیں. اب وہ یہ جو کتاب ہے حضرت مولانا مسعود اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں کیونکہ اب تم نے شروع کیا ہے طریق، یعنی اب طریق پہ آ گئے اور اصلاح نفس کو شروع کیا یا تزکیہ نفس شروع کیا، تو حضرت نے سات چیزیں لکھی کہ یہ کرنی پڑیں گی. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں نہ کہیں کسی طرح سے انہی چیزوں کو لکھا. وہ دیکھیں شروع میں ہی لکھ دیا، نمبر ایک حقوق اللہ، روزے نماز حج وغیرہ اگر باقی ہے سب کو ادا کرنا پڑے، حقوق العباد، اور حرام اور مشتبہ سے احتیاط، اور خلاف شریعت امور سے بچنا، اور آنکھ کان زبان کی نگرانی کرنا، اور اپنی وضع قطع سنت کے مطابق. دیکھیں سنت کی اتباع کا قرآن میں حکم ہے، تو جب تم اس کے خلاف کرو گے تو کیسے راستہ مل سکتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ ویغفر لکم ذنوبکم. بتائیے چلا کہ آپ اس آیت میں غور کیجئے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ مغفرت کی شرط ہے اتباع سنت، تبھی تو فرمایا وہ یغفر لکم. کیوں فرمایا وہ یغفر؟ اپنا محبوب تو بنا ہی لیا تھا، اس کے بعد وہ یغفر لکم کیوں فرمایا؟ اسی لیے اتباع سنت سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے، یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری نہیں ہے. اتباع سنت، اتباع سنت ضروری چیز ہے. قرآن میں اتنی جگہ بار بار اس کا حکم آیا، تو سنتوں کی اتباع کریں، اور شادی اور غمی کی رسومات سے بچیں. کیا ضرورت ہے جانے کی جہاں پہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں، رسومات ہو رہی ہیں، اور پھر ہر ناجائز سے بچیں. اور اس کے لیے شیخ چن لیا ہے، شیخ بنا لیا ہے، تو اس سے رابطے میں کہ یہ عمل ہے یہ میں کروں یا نہ کروں، اس میں یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ میں کروں یا نہ کروں، اس سے پوچھتا چلا جائے اور کسی کی دلشکنی نہ کرے. کسی کی دلشکنی کرتا اس کو تعلق میں اللہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسند ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی دلشکنی کرے اور لوگوں سے بس بقدر ضرورت ملنا رکھے اور لایانی کلام سے پرہیز کرے اور چلتے پھرتے ذکر اللہ میں مشغول رہے. کلمہ طیبہ فرمایا ہے، کوئی بھی ذکر ہمارے دل کرے، جو بھی ذکر آپ کا دل لگے وہ کرتے رہے. وہ بتا دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد، یا کوئی اور ذکر اگر آپ کو پسند ہے تو وہی اسی میں مشغول رہے، لیکن مشغول رہے. مجھے حضرت نے فرمایا تھا صبح سے ظہر تک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ظہر کے بعد سے درود شریف. جس کو جو راس آئے کچھ تو ہو، غفلت میں تو وقت نہیں گزرے نا بھائی، بیکار بیٹھے ہیں، بیکار باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ذکر اللہ کرو. اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو ذکر اللہ کی عادت کسی شیخ کی صحبت میں رہ کے ہو جائے تو آپ دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہوں گے نا، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ میں سے مدد مانگیں گے، کبھی دعا کریں گے یا اللہ یہ مشکل ہو گئی، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتا رہتا ہے، یہ حال ہو جائے. اور ہر نماز کے بعد مسنون اوراد اور ایک محاسبہ اپنے اعمال کا روزانہ، بھائی یہ بے حد ضروری چیز ہے، اس کے بغیر تاریخ طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم کو اپنے عیوب معلوم ہی نہیں ہوں گے. محاسبہ تو ضروری ہے کہ اب شام کے بعد یا کسی بھی وقت اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کا، اس میں ان تمہاری باتیں، اقوال اور تمہاری سوچ اور حرکات سب کا جائزہ لو کہ کہاں گناہ ہوا اور کس وجہ سے کیا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی وجہ سے، حب جا کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، کبر کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم سوچیں گے تو پتہ لگے گا، ایک دن میں پتہ نہیں لگے گا. کرتے رہو اور شیخ کو اطلاع کرتے رہو. اور ساتویں چیز جو آخری ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا زیادہ، وہ انہوں نے بھی زیادہ توجہ دلائی ہے کتاب میں شریعت اور تصوف، کہ نمبر 7 جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا. اس کو تواضع کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تواضع افضل ترین عبادات میں سے ہے، اور لوگ اس طرح ہو، یہ عبادت ہے اپنے کو سب سے کم سمجھنا. پھر یہ لکھا ہے اس میں کہ حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کیسا ہی برے سے برا کام کرتے ہوئے دیکھے تب بھی اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھنا چاہیے، ورنہ وہ طریق کو کھو دے گا، بالکل راستہ بند ہو جاتا ہے جس وقت کسی اور کو ہم خراب سمجھیں، راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ بہت کم اس میں حرکت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کے پاس سینکڑوں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن اجازت یافتہ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت کم. وجہ یہی ہے، کوئی جملہ ایسا منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، کوئی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کی کسی قسم کی بھی تحقیر ہو، بلکہ خود اپنی تحقیر کرو، اپنے کو خراب سمجھو. یہ چیز حاصل نہیں تو تم نے پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا. پہلا حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے وہ شخص واقعی محروم ہے جس کو تواضع نہیں نصیب ہوئی، اور ہماری گھٹی میں تکبر پڑا ہوا ہے. اصل میں تو ایک رذیلہ ہے نفس کا، یہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم اس کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہوتے ہیں، اس سے طریق طے نہیں ہوگا. لکھا ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے بھی کسی کو کیسا ہی برے سے برا کام کرتے ہوئے دیکھا جائے تب بھی اس کو حقیر نہ جاننا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے اچھا نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ڈر رکھنا اور خیال کرنا چاہیے کہ کیا عجب ہے کہ یہ شخص پختہ توبہ کر کے نہایت درجہ متقی اور اللہ والا بن جائے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ 7واں جز ہے، فرمایا ہے اس میں کہ سلوک میں یہ اول قدم، بدون اس کے راستہ کھلتا ہی نہیں، بدون اس کے راستہ. اور یہ ہماری عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے دینداروں کی، داڑھی والوں کی، سلوک میں لگے رہنے والوں کی، شیوخ سے متعلق ہونے والوں کی، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. کسی سفیر کو، کسی افسر کو، کسی سیاست داں کو ہرگز حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے. ہمیں اپنا راستہ خود ہی کھوٹا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو سب ایک مرتبہ عرض کر دی گئی تھی، آج پھر احتیاطاً دہرا دیا گیا اس کو. سارا جو اس میں ظاہری اعمال ہیں اس کے بعد جو باطنی عمل بتایا ہے کہ اپنے کو سب سے کم سمجھو، یہ سب سے اہم ہے. راستہ کھلے گا تو اسی سے کھلے گا. اس کے بعد ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. اب آپ نے کسی بزرگ سے تعلق بھی شروع کیا تو شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اس شیخ کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے ایک عورت نے کسی کو بتایا، حالانکہ اس کے شوہر کا تعلق کسی شیخ سے تھا، کہ یہ شیخ کی ضرورت ہی کیا ہے، اپنا اپنا کام ہے، اپنا اپنا شیخ کی ضرورت ہے. دیکھیے کیا ہوا، اس کی نظر میں شیخ کی ضرورت ہی ثابت نہیں ہے. تو یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ طریق کیا، کوئی بھی چیز، دنیا کی بھی کوئی چیز، کوئی فن، کوئی کمال، بغیر کسی رہنما کے تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں حاصل ہو سکتا. اس کو دماغ میں بٹھانا ضروری ہے، ورنہ شیطان بہکا دے گا. شیطان دو طرح سے بہکائے گا، یا تو چھٹی کرائے گا چلو، اور یا پھر شیخ سے متعلق ہوتے ہوئے اس کی باتوں میں عمل نہیں کرے گا، یا اس کی باتوں میں عمل کرنے کے لیے وہ جذبہ اور جوش نہیں ہوگا اس کے. فرمایا کہ یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے خط کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی اللہ میاں کے احکام ہیں، چاہے وہ کرنے سے متعلق ہوں چاہے نہ کرنے سے متعلق ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی ایسا نہیں ہے جو بندے کے بس سے باہر، تو سب اختیاری ہیں. تو جب اختیاری ہیں تو شیخ کی ضرورت کیا، اپنے اختیار سے کام لو، چوری مت کرو، جھوٹ مت بولو، اور نماز وقت پہ پڑھو، اس طرح سب کچھ کرو. تو اب اس میں شیخ کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اسی لیے کہ دوسرے لوگ بھی سمجھ لیں یہ جواب دیا کہ بے شک اختیاری ہیں، جتنے احکام ہیں چاہے وہ کرنے والے ہوں چاہے نہ کرنے والے ہوں، سب اختیاری ہیں، لیکن بغیر شیخ کے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں. بلکہ ہر فن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک دوسرا نہیں ہے جو آپ کو سکھائے تو آپ غلطی کریں گے. آپ دیکھ لیجئے معمولی سا بھی فن، یہ جو بچے معمولی چیزیں پڑھتے ہیں، ایک استاد کی ضرورت ہوتی کہ نہیں؟ یا آج آپ کوئی کتاب اٹھائیے جس کے اندر کچھ چیزیں ہوں آپ سیکھنا چاہ رہے ہوں، آپ غلطی کر بیٹھیں گے. عربی زبانی سیکھ کے دکھائیے کتاب سے، 10 جگہ غلطی کر بیٹھیں گے، اور اس غلطی کے اوپر بڑے پکے ہو جائیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے. یہ نقصان ہوتا ہے. تو حضرت نے وہی لکھا ہے کہ اختیاری تو ہیں لیکن بغیر شیخ کے غلطیاں ہوتی ہیں. مثلا کسی شخص نے کوشش کی کہ نماز میں خشوع حاصل ہو جائے، خشوع واجب ہے نماز میں. خشوع اس کو کہتے ہیں کہ غیر نماز کی بات نہ سوچیں، غیر اللہ کی نہ سوچیں، اس کی حقیقت سمجھنا پڑے گی. وہ سمجھانے والا بھی کون ہوگا، شیخ ہی سمجھا سکتا ہے جس کو خشوع حاصل ہوا ہو. لیکن ہوا یہ کہ خشوع کی کسی نے کوشش کی اور اس کو خشوع حاصل ہو گیا، یعنی وہ اب غیر ضروری چیزیں نماز میں، غیر نماز، غیر اللہ کو نہیں سوچتا اور نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو حقیقتاً اس کو خشوع حاصل ہو گیا، لیکن اس کو وساوس آنا شروع ہو گیا. اب وساوس کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. وہ اس آدمی کا عمل نہیں ہوتا، نماز میں جو وساوس آتے ہیں وہ نمازی کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اس کے دماغ کو متاثر کرتا ہے. اب وہ یہ سمجھے گا کہ لو مجھے تو خوشی حاصل ہی نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ شکستہ دل ہو جائے گا کہ لو میں نے اتنی محنت کی اور میں وہی کا وہی ہوں. تو یہ فرماتے ہیں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ حاصل ہو بھی گئی لیکن کسی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ حاصل نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ ابتدائے عبادت میں وساوس تھے، وہ غیر اختیاری تھے، وہ سمجھا کہ یہ تو غیر اختیاری وساوس ہیں، ان کی طرف تو ہمیں توجہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نماز میں وہی وساوس اختیاری بن گئے، اب اس میں لگ گیا وہ سوچنے میں اور اس کو احساس نہیں ہوا. تو یہاں خشوع حاصل نہیں ہے اور اس کو وہ حاصل سمجھ لیا. اسی طرح سے بہت سی چیزوں میں رسوخ حاصل کرنا ہوتا ہے. ہر رزیلے کے علاج میں رسوخ حاصل، غصہ ہے اس کے علاج میں رسوخ حاصل کرنا پڑتا ہے. رسوخ یہ ہے کہ ہر بار جب غصہ آئے تو غصے کا جو علاج بتایا گیا ہے اس پہ عمل ہو. اس کو رسوخ کر، ہر بار ایسا ہو، الا نادرن کبھی کبھار ایک آگ بار تو الگ چیز، وہ ہر ایک سے غلطی ہوگی. اسے اخلاق حمیدہ، جیسے شکر ہے تو جب شکر کا موقع آئے وہ شکر ادا کرے تو رسوخ ہو گیا، کہ کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے تو وہ نظر انداز نہیں کرتا، اس کو یاد بھی آ جاتا ہے، یعنی استحضار بھی ہوتا ہے اور اس پہ عمل بھی کر لیتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ طالب کو رسوخ حاصل نہیں ہوا اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے رسوخ حاصل ہو گیا، یا رسوخ حاصل ہو گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رسوخ حاصل نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر حاصل کو اگر حاصل سمجھا تو محروم رہے گا اور گناہ میں مبتلا رہے گا، اور اگر حاصل کو غیر حاصل سمجھے گا تو شکستہ دل ہو کر عمل چھوڑ دے گا، اس میں وہ جذبہ نہیں رہے گا مزید کرنے کا، مزید چیزیں سیکھنے کا. تو یہ فرمایا حضرت حکیم الامت نے شہوت حرام کی مقاومت کی. شہوت حرام کسی نامحرم کو دیکھنا مثلا، اور وہ زمانہ تھا، اس میں ذکر کثرت سے کرتا تھا، تو وہ زمانہ تھا آثار ذکر کے غلبے کا، شیخ کی نگرانی میں ذکر بھی کر رہا تھا، تو جو اس کا شہوت کا وہ ہے وہ ہلکا پڑ گیا تھا، شہوت کا زور اتنا مضمحل ہو گیا کہ اب التفات بھی نہیں ہوتا شہوت کی طرف. لیکن پھر کسی وقت کسی وجہ سے ان آثار کا جوش و خروش کم ہو گیا، غلبہ ذکر کے آثار کم ہو گئے، تو شہوت کے آثار پھر ظاہر ہونے شروع ہوئے، پھر وہی تقاضا ہونے لگا نامحرم کو دیکھنے کا مسئلہ. تو یہ شخص سمجھے گا کہ مجاہدہ بیکار گیا، شیخ ہوگا تو اس کو اس مشکل سے نکالے گا. یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شیخ سے تعلق ہو، اس پر اعتماد ہو، تو اس کو اطلاع کرنے سے وہ اپنی بصیرت اور اپنے تجربے کی وجہ سے حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور ان اغلاط پر مطلع کر دیتا ہے، اور پھر ان خرابیوں سے مرید محفوظ رہتا ہے. تو یہ شیخ کا اصل منصبی فرض ہے کہ اس طرح کی غلطیوں سے مرید کو نکالتا چلا جائے. لیکن تبرعاً وہ ایک اور خدمت بھی کرتا ہے کہ جب طالب کو کسی چیز میں مشقت پیش آتی، کسی اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنے میں یا کسی رذیلے کو قابو میں کرنے میں، تو وہ کچھ آسانی کی تدبیر بھی بتا دیتا ہے. یہ سب فرما کر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک اجمالی تحقیق تقریب فہم کے لیے ہے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے. باقی ضرورت شیخ کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب کام شروع کر دے اصلاح کا، اپنی تزکیہ نفس کی کوشش شروع کر دے، اور اپنے احوال جزئیہ کی عام طور سے واقعہ لکھ دے، مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کہا، میں نے یوں سوچا، اس کو بالالتزام اطلاع کرتا رہے اور اس کے مشورے کا اتباع کرتا رہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب محاسبہ کرتا رہے، تبھی پتا چلے گا کہ میں نے کیا سوچا، غلط سوچا، صحیح سوچا. اور یہ اتباع پھر شیخ کا اس وقت ہو سکتا ہے جب اس پر پورا اعتماد ہو اور اس کے ساتھ تعلق انقیاد ہو. اس وقت حصن معلوم ہوگا کہ بدون شیخ کے مقصود کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی تعلق اللہ جو حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور نافرمانی بالکل نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. شیخ کامل کی وہ جو ہے پہچان، وہ بھی کئی بار آپ کو سنا دی گئی ہے، پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. لیکن ابھی آج دوسری چیز عرض کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. ایک اور چیز ہے جو اسلام میں ضروری ہے، پہلے بھی عرض کیا گیا بار بار، وہ ہے مناسبت. فیوز ہے باطنی کے لیے کہ قلب سے قلب کی طرف فیوز ہوں، ان کو فیوز باطنی کہتے ہیں. یہ اس میں اتنی سی چیز ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جس طرح کے آدمی کے ساتھ آپ تجربہ کر لیجئے، کسی آپ خراب آدمی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جائیے، وہ آپ کچھ بولے گا بھی نہیں لیکن اس کے دل کی خراب باتیں آپ کے دل میں آ جائیں گی. انسان کی فطرت ہی ایسی، اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ بولے بھی نہیں تو اس کی اچھی باتوں کا اثر آ جائے گا. تو وہ فرما رہے ہیں کہ فیوز باطنی کے لیے پیر و مرید کی باہمی مناسبت فطری شرط ہے، کیونکہ نفع عادتاً الفت پر موقوف ہے، جو مناسبت فطری کی حقیقت ہے. اور یہی مناسبت ہے جس کے نہ ہونے پر مشائخ طالب کو اپنے پاس سے بعض دفعہ دوسرے شیخ کے پاس جس کے ساتھ مناسبت زن یا کٹ سے معلوم ہو، یعنی اس آدمی کو تو اس سے مناسبت ہے تو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن آج کل تو خیر اپنے ہی مجمع بڑھاتے ہیں یہ جو ہوگا جو اللہ والا ہوگا اس کو اپنا مجمع بڑھانے کی ذرا فکر نہیں ہوگی، یاد رکھیں اس کی پہچان ہی یہی. وہاں ہم کہتے ہیں بزغل حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے یہاں تو مچھروں کو دھونی دی جاتی، یعنی بھاگ جائیں، اور بزرگوں کے واقعات ہیں اس سلسلے کے کئی جس میں جہاں مجمع زیادہ ہوا وہ بھگا دیتے ہیں. جو سچے ہیں اخلاص والے واقعی ہیں وہی وہ رہیں. تو مناسبت دیکھنا پڑتا ہے، یہ مناسبت شیخ سے ہو تبھی فائدہ ہوگا. تو وہ یا تو کشف سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو مجھ سے مناسبت نہیں، یا ظن غالب ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ کسی اور کے سپرد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سے مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سے مرید کو اس قدر انسیت ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول اور فعل سے مرید کے دل میں طبعی نکیر نہ پیدا ہو، طبعی نہ ہو، عقلی پیدا ہو لیکن طبعاً نہ ہو، طبعاً ایسی انسیت ہو، یعنی شیخ کی سب باتیں مرید کو پسند ہو اور مرید کی سب باتیں شیخ کو پسند ہو. اور یہی مناسبت بیعت کی شرط ہے. اور یہ مناسبت ضروری کہاں ہے؟ پہلے شیخ جس سے آپ سیکھیں. ایک مطلب پار ہو گئے پھر تو خیر نگرانی کے لیے سر پہ رکھ لیں کسی کو، وہ تو نگرانی ہوتی، کام تو ہو چکا. لیکن جو پہلا شیخ ہے جس سے آپ تمام مقامات سیکھ رہے ہیں کہ کر کے حاصل کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کرا رہے ہیں، اس سے مناسبت شرط ہے. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ایک دم اتنا انس ہو کہ جیسے وہ کہے، جیسے مجھے حضرت نواب صدیق خان قیصر صاحب حیرانی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ حضرت بیان میں سب وہی کہے جا رہے ہیں جو میرے دل میں، اور جو کہتے وہ دل میں اترتا چلا جا رہا ہے. یہ مناسبت تھی، ایسی عجیب مناسبت. میں نے لکھا کہ حضرت نواب صاحب کو خط میں کہ حضرت آپ سے مجھ کو ایسی عجیب مناسبت ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ مناسبت ہلکا لفظ ہے، محبت. اور یہ بھی لکھا کہ یہ ایک طرفہ نہیں، ایک طرفہ نہیں، یعنی مجھے بھی آپ سے بولتا ہوں. کتنی بڑی خوشخبری تھی، لا الہ الا اللہ، ایسی خوشخبریاں ملی ہیں اللہ کا شکر کئی جگہ. تو یہ مناسبت تھی کہ حضرت جو کہیں دل میں اترتا چلا جائے، اور جو کہہ رہے ہیں لگ رہا کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے. یہ لہذا پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی سخت ضرورت ہے. جب تک یہ نہ ہو مجاہدات اور سارے ریاضت اور مراقبات اور مکاشفات سب بیکار، کوئی نفع نہیں ہوگا. اگر طبعی مناسبت نہ ہو سکے تو عقلی پیدا کر لی جائے. اور عقلی مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض پیدا ہو شیخ کے بارے میں تو اس پہ توجہ نہ دیں، اس کو سوچے نہیں، بس تو رفتہ رفتہ مناسبت پیدا ہو جائے گی. اب انہوں نے ایک چیز اور لکھی ہے، شیخ کامل کے صحبت کے فائدے. یہ بھی ضروری ہے کہ اگر شیخ کامل کی صحبت کے فائدے ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے تو ہم شیخ کامل کی صحبت کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ذرا سا بہانہ ملے گا تو چل دیں گے. اسی روز جس روز بیان ہے اسی روز کوئی کام لگا لیں گے. تو وہ اس کے جو ہے نا نفس کے بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. نمبر ایک، شیخ کے اندر جو چیز ہے وہ شدہ شدہ آپ کے اندر بھی آئے گی. یہ صحبت کا ایک فائدہ ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم شیخ کی صحبت سے اپنے عیوب پر نظر ہونے لگتی. ہمارے شیوخ کا یہی حال ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھو تو کم و بیش ہر ایک کو اپنا عیب کچھ نہ کچھ نظر آنے لگ جاتا. جو ہمارے جوش تو دلایا نہیں جاتا، کوئی ایسی بات بتائی نہیں جاتی کہ اپنی تعریف ہو جاتی. ہمارے تو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جس سے عیب کھل جائیں. اور یہی ہے، یہی میں کہہ رہا تھا ان کو مجلس سے پہلے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے عیوب کو خود اس پر منکشف کر دیتے ہیں. یہ ہے پہچان کہ اس کے عیوب منکشف ہو گئے اس کے اوپر، وہ میں تو خراب ہر ایک سے اپنے کو خراب سمجھتا ہے. نمبر تین، شیخ کامل کی صحبت سے اخلاق و عادات میں اس کا اتباع کرے گا، اذکار اور عبادات میں چستی آ جائے گی اور ہمت تو قوت ہو جاتی ہے، اور جو حال عجیب پیش آوے گا اس کے بارے میں شیخ سے پوچھ لے گا، اس کو تشفی ہو جائے گی. اور نمبر پانچ، جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں شیخ سے وہ تحقیقات و مسائل کا خلاصہ ہوتے ہیں. کئی کتابیں پڑھنے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ شیخ جو ہے ایک دو جملوں میں بتا دیتا ہے، جیسے یہ بتایا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو اس شخص کے عیوب کو اللہ تعالیٰ اس پہ منکشف کر دیتا ہے. کیا ہوا پتہ نہیں کتنی ہی چیزوں کا یہ خلاصہ ہے، اور اس شیخ کی صحبت سے اپنی حالت بھی وضاحت کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے. اور نمبر چھ، ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں وہاں ایک نفع صحبت کی برکت اور ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے، یہ مل جاتا ہے، صحبت کی برکت مل جاتی ہے. اور نمبر سات، عمل کا شوق بڑھتا ہے. نمبر آٹھ، اپنی استعداد معلوم ہو جاتی ہے کہ میں کہاں ہوں. اہل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور نمبر دس، مشائخ جو ہیں وہ اعمال صالحہ کی وجہ سے بابرکت ہوتے ہیں، وہ معمولات کے پابند ہوتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب ہے، گناہوں سے اجتناب ہے، اپنی نگاہوں کو بچائے ہوئے ہیں. اگر یہ سب نہیں تو شیخ کیا ہے وہ. تو چونکہ یہ شخص ایسا ہے تو اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بابرکت ہوتا ہے، اس لیے ان کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے امراض نفس سے جلد شفا ہو جاتا ہے، اور خود کتابیں دیکھ کر علاج اپنے نفس کا کرنا کافی نہیں. اور نمبر گیارہ، اہل اللہ کی صحبت کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ بار بار جب تمہارے کان میں شیخ کی بات پڑے گی تو کہاں تک اثر نہیں ہوگا، آخر ایک دن اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. دیکھیں نا، کسی بھی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں نا. اور ایک سبب بات نہیں بھی ہوتا ہے شیخ کی صحبت میں، وہ یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس رہو گے اور اسے تعلق بڑھاؤ گے تو اس سے دو طرح کی اصلاح ہوتی ہے. ایک تو وہ دعا کریں گے، شیوخ اپنے مریدوں کی ویسی دعا کرتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کی بچوں کی دعا. عجیب بات، لیکن ہوتا یہی. تو ایک تو یہ ہوگا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے مقبول ہوتی، ایسی شیخ کی دعا مرید کے لیے مقبول ہوتی. دیکھیں لکھا ہوا ہے، جب تم ان کے پاس رہو گے اور تعلق بڑھاؤ گے تو اس سے دو طرح کی اصلاح ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ دعا کریں گے اور ان کی دعا مقبول ہوتی ہے تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرمائے، اور اکثر یہ ہے کہ ان کی دعا بیزن حق ہوتی ہے. وہ اللہ والا ہے، متقی ہے، تو اس کی دعا ہی اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ میں کا حکم ہونے والا ہوتا ہے، تو حق تعالیٰ تم پر فضل فرمائیں گے. ان کے منہ سے دعا نکلنا اس بات کی علامت سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل ہونے کا وقت آ گیا. دیکھا آپ نے کیسی نئی نئی باتیں سننے میں آ رہی. دوسری وجہ بڑی خفی ہے، یہ ایک چھپی ہوئی وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ وہ دعا کریں گے، ان کی دعا مقبول ہوتی ہے. دوسری وجہ بڑی خفی ہے، وہ یہ کہ تمہارے اعمال میں ان کی محبت، تم کو ان سے محبت ہے تو تمہارے اعمال میں ان کی محبت سے برکت ہوگی اور جلد جلد ترقی ہوگی. شیخ کی محبت کی وجہ سے جلد جلد ترقی ہوگی. میں آپ کو کیا عرض کروں، حضرت ڈاٹا حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، ایسی محبت اللہ میں نے ڈال دی، میرے اختیار میں نہیں تھی، تو اس کا اثر عجیب تھا. شیخ سے بھاگنے سے کام نہیں بنتا، شیخ سے لپٹنے میں کام بنتا. اور نمبر بارہ، ان حضرات کے دل خدا کے نور سے روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس رہنے سے نور آتا ہے، اور جب نور آتا ہے تو ظلمت جاتی ہے، بس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو بدون پاس رہے ان حضرات کا دیکھ لینا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر اس درجے کی قلب میں سلامتی نہ ہو تو البتہ چند دن کی صحبت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ تو ہو گیا جناب فائدے. اب حقوق، مرشد کے حقوق، یہ کرتے کہ کہیں نہ کہیں بیان کیا گیا، اور مجھ کو یہ بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے، لیکن نہ معلوم نہ بیان کیا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں. اور کتاب میں تو لکھا ہی ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیان کر دوں, اس وجہ سے بیان کر دوں کہ آخر میرے بھی تو شیخ ہیں نا, میرے بھی تو مرشد ہیں, ان کے حقوق مجھے معلوم ہو. نمبر ایک, یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی شیخ سے حاصل ہوگا, اور دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کے فیض و برکات سے محروم رہے گا. یہ بہت اہم ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اپنا قصہ. ہم لوگ حج پہ تھے, حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب رحم اللہ میرے ساتھ تھے, اور بھی بہت سے لوگ تھے, سکر کے بھی لوگ تھے, ہم لوگ 8-10 آدمی ہو گئے تھے. تو ایک جمرے کے اوپر کنکری مار کے, یہ 11ویں یا دوسرے دن کی تھی یہ رمی, تو کر کے وہ ایک طرف بائیں طرف ہو جاتے ہیں, اور وہاں دعا مانگنے کے لیے سنت ہے وہاں, تو اس کے لیے ہم لوگ جمع تھے اور ہم لوگ دعائیں مانگ لی. تو اسی وقت کسی نے کہا کہ دے حضرت وہ آئے شاہ بلال حق صاحب, ہردوئی والے جو حکیم الامت رمی خلیفہ ہے, وہ رمی کر رہے ہیں, تو ہم کیا ان سے مسابقہ کرائیں؟ ہاں کراؤ. ایک ایک کر کے سب چلے گئے, صرف میں اکیلا رہ گیا. میں نے دل میں کہا جب میرے شیخ موجود ہیں میں ان سے دعا کراؤں گا, مجھے کیا ضرورت ہے میں ان سے دعا کراؤں. حالانکہ ان کا درجہ بڑا تھا, وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, لیکن حضرت بہت خوش. میں حضرت کے قدموں میں بیٹھا رہا, سارے لوگ ان سے مسابقہ کر کے آئے. تو وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ توجہ اپنی اپنے شیخ کی طرف رکھیں, ورنہ مرشد کے فیض و برکات سے محروم رہے گا. نمبر دو, یہ تو ایک حق ہوا, دوسرے ہر طرح سے مرشد کا مطیع ہو جائے, فرما بردار ہو جائے, اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے, اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے, کیونکہ خدمت علامت ہے محبت کی, کیونکہ بغیر پیر کی محبت کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, اور محبت کی پہچان یہی ہے کہ مرشد جو کہے فوراً بجا لائے, اور بغیر اس کی اجازت کے اس کے کسی بھی فعل کی اقتدا نہ کرے, یعنی کہ اس سے پوچھے بغیر اس کی نقل کر رہا ہے, نقل نہ کرے. کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقام کے مناسب کسی کام کو کرتا ہے کہ مرید اس کو کرے تو اس کے حق میں زہر قاتل ہے. دیکھیں یہ جو لباس ہے, میں نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پوچھا, مجھے شوق ہوا کہ حضرت, اس وقت حیات تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کو حضرت کو لکھا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے جیسے لباس میں پہننا شروع کروں. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ نہیں, ابھی تم حجاز میں ہو تو وہاں کا لباس پہن, اجازت نہیں دی. کہ خیال تو محبت کا ہے لیکن اجازت نہیں دی, تو میں نہیں پہنا. پھر جب ان کا وصال ہو گیا, اس کے بعد حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے تعلق ہوا, تو ایک مطلب سکر گیا ہوا تھا, پھر مجھے شوق ہوا. تو حضرت سے میں نے کہا, حضرت میرا دل چاہ رہا کہ آپ کے جیسا لباس بنا دوں. حضرت ہاں ہاں ضرور, اور وہاں میرا لباس بھی بنوا دیا. تو یہ اجازت سے ہوا, اپنی مرضی سے نہیں ہوا. اپنی مرضی کو تو مٹانا پڑتا ہے. اور جو ورد اور وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے, اور دوسرے تمام وظیفے چھوڑ دے, یہ ادب ہے, باریک ادب ہے. اور خواہ اس نے وہ اپنی طبیعت سے پڑھنے شروع کیے ہوں یا کسی نے بتائے ہوں, سب چھوڑ دیں, جو شیخ کہے وظیفہ بس وہی پڑھو. نمبر چار, مرشد کی موجودگی میں ہماتن اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت کے کوئی نفل وغیرہ بھی بغیر اس کی اجازت کے نہ پڑھے. وہ میں تو یہ کرتا تھا کہ میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کے دل میں جو انوار و تجلیات ہیں وہ میرے دل میں آ رہی ہیں, توجہ ادھر ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی سوائے فرض اور سنت کے کوئی نفل وغیرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے جب شیخ موجود ہو. نمبر پانچ, اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے, بلکہ کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. یہ تو خیر کسی بھی اس کا ادب ہے, بڑوں کا ادب ہے یہی. اس کی طرف تھوکے نہیں, جو کچھ مرشد کہے یا کرے اس پر اعتراض نہ کرے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے, کہ نہ معلوم کیا مصلحت ہوگی. اپنے مرشد سے کرامات کی خواہش نہ کرے. اگر کوئی شبہ ہو تو فوراً عرض کر دے, اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اس کو اپنی فہم کا نقص سمجھے. اگر مرشد سے کچھ جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس جواب کے لائق نہ تھا, اور کسی دوسرے موقع کا منتظر رہے. خواب میں کچھ دیکھے تو وہ مرشد سے عرض کر دے, اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو وہ بھی عرض کر دے. بلا ضرورت اور بلا اجازت مرشد سے الگ نہ ہو. مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے, اور با آواز بلند اس سے بات بھی نہ کرے, اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ سننے میں تکلیف ہو. اور بقدر ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے، اور مرشد کا کلام دوسروں سے اس قدر بیان کرے جس قدر لوگ سمجھ سکے، اور جس بات کے متعلق یہ سمجھے کہ لوگ نہیں سمجھیں گے اس کو بیان نہ کرے۔ میں مرشد نے ایک بات کی اور ہمیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن دوسروں کے سامنے تو وہ تو انکار کریں گے، تو نہ کرے بیان، اور مرشد کے کلام کو رد نہ کرے گرچہ حق بظاہر مریدی کی طرف ہو، بلکہ یہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے، یعنی میری صحیح بات سے بہتر اس کی غلطی ہے۔ جو کچھ طالب کا حال ہو بھلا یا برا وہ مرشد سے عرض کر دے، اس لیے کہ مرشد طبیب روحانی ہے، اطلاع کے بعد اس کی اصلاح کرے گا، اور مرشد کے کش پر اعتماد کر کے سکوت نہ کرے کہ اس کو ان کو کش ہو جائے گا، نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات کی اطلاع کا التزام رکھے، اس کے پاس بیٹھ کر وظیفے میں مشغول نہ ہو، اگر کچھ پڑھنا ضروری ہو تو الگ بیٹھ کر پڑھے، جو کچھ فیض باطنی پہنچے اس کو مرشد کا طفیل سمجھے کہ یہ مجھے مرشد کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اگرچہ خواب یا مراقبے میں دیکھے کہ کسی دوسرے سے فیض پہنچا ہے تب بھی یہ سمجھے کہ وہ مرشد ہی کا فیض ہے۔ یہ ہیں مرشد کے حقوق، چلیے مختصراً ہیں لیکن کافی حد تک ہو گئے۔ اب اصل کام مجاہدہ، اسی سے شروع ہوتا ہے طریقہ کہ نفس کے خلاف کرنا، یہ انشاءاللہ کل آئندہ عرض کریں گے اس کے بارے میں، آج کا کام تو پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بھائی اپنا بنا لیں اللہ میاں، دیکھیں نا اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بن جاؤ تو اس میں کتنا بڑا، ایک معمولی وزیر سفیر سے کوئی تعلق ہو جائے تو کتنا بڑی بات سمجھتے ہو، تو اللہ میں آ کے بن جاؤ، تعلق میں اللہ ایسی معمولی چیز نہیں، اس کی تو جان دے دے آدمی، اس کا طریقہ بس یہی ہے، کسی سچے اللہ والے کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ لگ جاؤ، میری مختصراً تو یہی ہے مقصود، لیکن اللہ کی رضا، خود شیخ مقصود نہیں ہوتا، یاد رکھو شیخ مقصود نہیں ہوتا، مقصود بس اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے شیخ سے تعلق کرتے ہیں، تو بس شیخ سے تعلق کر لو ایسا تو کام بن جائے گا، اگر نیت ٹھیک ہے۔